बिस्मिल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सॉलो जॉब की नशस्त को लेकर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं आपसे गुज़िश्ता कल एक मौजू का हमने आगाज़ किया था, तनकीद सीरीज़। तनकीद क्या है, सुननी कैसे है, करनी कैसे है, उसके आदाब क्या हैं। गामदी साहब ने कल ये बताया था कि तनकीद होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पैदा होती है और इसकी इफादियत क्या है, क्यों ज़रूरी है तनकीद करना। गामदी साहब, पस मंज़र तो समझ में आ गया कि तनकीद नागुज़ीर है, होगी तो ज़िंदगी का सिलसिला, ज़िंदगी का सफ़र, इल्म की हरकत, सब कुछ आगे बढ़ेगा। करनी कैसे है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं, हमें कभी कभी इल्म के मामलात में तनकीद करनी पड़ती है, कभी कभी अफराद से इख्तलाफ पैदा हो जाता है, कभी कभी इंतज़ामी स्ट्रक्चर के अंदर रह के बाज़ पॉलिसीज़ से इख्तलाफ होता है, और कभी कभी कौमी सतह के सियासी लीडरों से, हुकूमतों के तर्ज़ अमल से, और इसी तरह से आलमी ताकतों के ऊपर तनकीद करनी पड़ती है। मुझे बताइएगा कि तनकीद करने के आपकी नज़र में आदाब क्या है।
ये जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया, ये तो अफराद हैं यानी जिन पर तनकीद होनी है। इसमें शुबा नहीं कि फ़र्द पर भी होगी, माशरे पर भी होगी। माशरा अपनी एक अलग हैसियत रखता है, माशरे में जिन लोगों के पास क़यादत होती है उन पर भी होगी। फिर माशरा अगर एक रियासत की सूरत इख्तियार कर लेता है और हम उसके शहरी की हैसियत से उससे मुतल्लक़ होते हैं तो उसके ज़िम्मेदारों पर भी होगी। इस वक्त की दुनिया में इससे पहले भी आलमी सतह के निज़ाम वजूद में आ जाते थे। इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अलग अलग होते थे। अब पूरी दुनिया के लिए एक निज़ाम बनाना मुमकिन हो गया है, उसको भी कुछ लोग ले कर चल रहे हैं, उसमें कुछ बड़ी कुव्वतें हैं, उसमें कुछ इदारे हैं, उन पर भी होगी। हर जगह होगी और हर जगह होनी चाहिए। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसी से इल्म आगे बढ़ता है, इसी से बेहतरी होती है, इसी से इस्लाह का सफ़र जारी रहता है। ये अपनी ज़ात में एक नहायत महमूद तर्ज़ अमल है। तनकीद किन चीज़ों पर की जाती है वो अहम है, यानी हर जगह उन्हीं पर होनी है। तो मेरे नज़दीक वो तीन ही चीज़ें हैं: इल्म पर तनकीद, अमल पर तनकीद, और नीयत और इरादे पर तनकीद। यही तीन चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस आती हैं। आप किसी भी चीज़ को उठाकर देख लें, वहाँ यही होगा, यानी या तो कोई इल्मी मसला है, मैं आपसे आप मुझसे इख्तलाफ़ कर रहे हैं, वो मज़हबी हो सकता है, साइंसी हो सकता है, वो फ़लसफियाना हो सकता है, वो सियासी हो सकता है, ये इल्म में इख्तलाफ़ है। अमल में इख्तलाफ़ हमारे किसी दानश्वर ने, हमारे किसी रहनुमा ने, किसी सियासतदान ने, किसी आलिम ने, आलमी सतह पर जो कुव्वतें हैं उन्होंने, किसी इदारे ने कोई इकदाम किया है, वहाँ अमल ज़हूर पज़ीर हुआ है, उस पर नक़द करने की ज़रूरत होती है। और ये जब भी होगा इंसान करेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि कोई अमल किया जाए या कोई इल्म वजूद में आए और उसके कोई मुहर्रिकात ना हो। इंसान मकसद को सामने रख कर करता है, जो कुछ भी करता है उसकी नीयत, उसके मुहर्रिकात, वो भी ज़ेर बहस आ जाते हैं, उन पर भी तनकीद होती है। तो इन तीनों का एक एक करके जायज़ा लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ इल्म है। मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इल्म तरक्की के लिए तनकीद का तकाजा करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इस तरह किया है कि इसमें यक बयक इल्म कहीं से नाजिल नहीं हो जाता, बल्कि इंसान सही व ख़ता के ज़रिए से इल्म का सफ़र तय करता है। फ़र्द की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है, वालदैन ने दे दिया, असातिज़ा ने दे दिया, किस दौर में पैदा हुआ। अब जो चीज़ आगे बढ़ने का ज़रिया बनती है वो उसकी तनकी है, जिसको आप नतीजे के लिहाज से तनकीद कहते हैं। तो ये अमल शुरू हो जाता है, ये बात क्यों है, इसकी बिना क्या है, इसको मैं मानूँ या ना मानूँ, ये तर्क करने की चीज़ है या इख्तियार करने की चीज़ है, ये बहस शुरू हो जाती है। ये बहस मैं अपनी ज़ात में भी करता हूँ, ये मैं अपनी खलवत में भी करता हूँ, ये मैं जिन चीज़ों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, उनके बारे में भी करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी, मईशत, माशरत में बाज़ इक़दामात की बुनियाद बनती हैं, वहाँ भी करता हूँ। तो हर जगह मुझे ये करना होता है। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की हद तक आप हैं, मैं हूँ, इनकी ज़रूरत हर वक्त लाइक होती है। आला सतह के ऊपर भी यही काम हो रहा होता है। ये जितने इब्लाग के ज़राए हैं वो भी ये काम करते हैं, बड़े फ़लसफ़ी हुकमा भी यही काम करते हैं, انبیاء علیہ السلام بھی یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جب اپنی کتابیں نازل کرتے ہیں تو زوردار تنقیدات کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تنقید علم کی تنقید ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز پر تنقید کرنے جا رہے ہیں اس سے فرد کو الگ کر دیجیے، یعنی وہ بات جس پر آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں فرد کو اس سے الگ کر دیں، اس لیے کہ فرد کے ساتھ ہماری پسند ناپسند متعلق ہو جاتی ہے۔ وہ کالا چور ہے یا کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو الگ کر دیں، یہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ علم کی تنقید میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے۔ پرانا محاورہ ہے نا، اس کو دیکھو جو کچھ کہا گیا ہے، لا تنظر الا من قال، اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے اس کو الگ کر دیجئے۔ یہ بات ہے، اس بات کو متعین کیجئے کہ آپ جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بات ہے، کیا فی الواقع اس کی بات یہی ہے؟ اس میں محنت کرنی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بات آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ نے اس کو یہاں سے لیا وہاں سے لیا، اس کے ساتھ دو تین باتیں ادھر ادھر کی، خود گانٹ لیں اور پھر ایک بات بنا لی۔ یہ بنا لی ہے جس کے اوپر سیدنا یعقوب نے تبصرہ کیا نا، جب وہ لڑکے آئے ان کے بات بنا کے، تو انہوں نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم، یہ تو تم نے افسانہ تخلیق کر لیا ہے۔ جب اس طرح کے افسانے تخلیق کیے جاتے ہیں تو ان پر اب کیا تبصرہ کیا جائے۔ سیدنا یعقوب نے کہا ہے، فرمایا فصبر جمیل، ان میں صبر ہی کیا جاتا ہے، اس طرح کی افسانہ ترازی پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ اور پھر اگلا جملہ دیکھیے، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو تم افسانہ بنا کے لے آئے ہو اس پر میں بس اللہ ہی سے رجوع کرتا ہوں، وہی میری مدد کرے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو تو التفات کے قابل بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ علم کوئی چیز اس وقت بنتا ہے کہ آپ پہلے متعین طور پر بتائیں کہ وہ کیا بات ہے، اور اس کو اتنی دیانتداری کے ساتھ متعین کریں اور اتنی محنت کے ساتھ متعین کریں کہ کہنے والا پکار اٹھے کہ میں اپنی بات اس سے اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو، ایک بات آپ نے لکھی ہوئی دیکھی، ایک آپ نے بولی ہوئی سنی، کہ جب آپ اس کو متعین کر لیں کہ یہ بات یہ ہے، یعنی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، پہلے تو بات طے ہونی چاہیے نا، کیا کہہ رہا ہے وہ، بات کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو متعین کر لیا ہے تو 100% اطمینان کے بعد بھی آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے تو متعلق آدمی کے سامنے رکھ دیجیے کہ میں نے آپ کی بات یہ سمجھی، کیا آپ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی میں یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے کہ بات کی نسبت بھی اسی سے کی جائے جو اصلاً اس کا کہنے والا ہے، یعنی اگر بعد میں کسی شخص نے اس بات کو اختیار کر لیا ہے، اپنا لیا ہے، یا اس کو کوئی نیا استدلال دیا ہے تو وہ تو زیر بحث آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ بتانا چاہیے یہ بات اصلاً کہاں سے اٹھی ہے۔ بس ایک نقطہ نظر ارسطو کا تھا، میں بھی آج اس کا قائل ہو سکتا ہوں۔ ابو حنیفہ نے ایک فقہ بنا دی، بے شمار لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس پہ پابند ہیں، تو مجھے اگر اس پر نقد کرنا ہے تو پھر آج کے زمانے کے لوگوں کو موضوع بحث بنانے کی کیا ضرورت ہے، الا یہ کہ وہ کسی موقع پر کوئی نیا استدلال، کوئی نیا پہلو اس میں داخل کرے۔ ورنہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے، یا ارسطو کی رائے ہے، یا افلاطون کی رائے ہے۔ تو نسبت بھی بالکل درست طے کرنی چاہیے، اور بات بھی اس طرح متعین کرنی چاہیے کہ جیسے آپ اس کو پڑھانے کے لیے کہیں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو شدید اندیشہ ہے کہ آپ کا طالب علم یہ نہ کہہ دے کہ آپ تو بات ہی غلط بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سننا کسی اچھے صاحب علم کو اپنے لیے باعث احانت سمجھنا چاہیے کہ وہ دوسرے کی بات کو متعین کرے اور دوسرا یہ کہہ دے کہ یہ تو میری بات ہی نہیں۔ اس دیانتداری کے ساتھ بات کو آپ طے کیجیے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ذرائع بھی آپ کے پاس ہیں ان تک آپ رسائی حاصل کریں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ایک جملہ سن لیا، وہ جملہ کس سیاق میں کہا گیا ہے، کہاں کہا گیا ہے، آج کل کے زمانے میں تو یہ فتنہ بہت عام ہو گیا ہے. یعنی آپ نے ایک گھنٹے کی گفتگو کی ہے, آدھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے, اس کا کوئی ایک ٹکڑا کسی نے نکال لیا, اس کو اس نے یوٹیوب پر ڈال دیا, اب ہر آدمی اس پر دادے سخن دے رہا ہے. تو ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ اس کو بات اچھی لگی ہے اختیار کر لے, کہا وہ ایک جملے کی ہے, نہیں اچھی لگی اس کو ایک طرف رکھ دے. لیکن وہ تنقید کی زبان کھولنے والا ہے تو پھر یہ کافی نہیں ہے کہ اس پر تبصرہ کرے, پھر ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بات کس سیاق سباق میں کہی گئی ہے, کہاں کہی گئی ہے, کس سلسلے میں کہی گئی ہے. اور اگر یہ بات کسی شخص کے مجموعی فکر کے ساتھ وابستگی نہیں رکھتی یا اس سے اکھڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو پھر مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ باقی جگہوں پر اپنی بات کو کیسے بیان کرتا ہے. تو غرض یہ کہ اس کی بڑی تفصیل کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جب بھی کبھی تنقید کی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں پہلے زمانے ہی میں اس کی سختی کے ساتھ ہدایت کی. جن دو بڑی شخصیات سے میں نے کچھ تربیت پائی ہے ان میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی, دونوں نے جب بھی تنقیدیں کی ہیں آپ ان کی تصنیفات میں دیکھ لیں, اتنی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ دوسرے کا مسلک بیان کرتے ہیں کہ واقعی وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے میں اپنی بات خود بھی بیان نہیں کر سکتا تھا, وہ اسی کا پابند کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے بھی ہمیشہ اس کا اہتمام کیا. غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے, اس پہ توجہ دلائی جائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن میں اصول میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلا بنیادی کام, آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری تنقیدات اصل میں پروپیگنڈا تنقیدات ہوتی ہیں. یعنی ان میں یہ پیش نظر ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مخاطب کا موقف متعین کرنا ہے, طے کرنا ہے وہ کیا بات کہہ رہا ہے. اچھا, جب آپ نے اس کی بات متعین کر لی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بنائے استدلال کیا ہے. موضوع مذہب ہے تو بنائے استدلال یا علم و عقل کے مسلمات ہوں گے یا قرآن ہوگا, پیغمبر کے ارشادات ہوں گے. موضوع سائنس ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس میں تجربہ اور مشاہدہ بنیاد بنے گا. اسی طریقے سے اگر موضوع کوئی اور علم ہے تو دیکھا جائے گا نا کہ اس میں بنائے استدلال کیا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ جس چیز پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس میں اس شخص نے کس کو بنائے استدلال بنایا. ایک یہ ہے کہ فیصلہ کن بنائے استدلال ہوتی کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ متعین کرنی چاہیے, کیونکہ جب میں کسی چیز پر نقد کرنے جا رہا ہوں تو نقد تو بنائے استدلال پر ہوگا. یعنی وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی یا میں اس کو پسند نہیں کرتا یا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, وہ تو میرا احساس ہو گیا, میرا فیصلہ ہو گیا. لیکن تنقید کس چیز پہ ہونی ہے؟ کیا مجھے اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر دینا ہے محض؟ تو جذبات پر کا اظہار کرنا تنقید نہیں ہے. کیا مجھے کسی شخص کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے سب بیان کرنا تھا؟ یہ تو تنقید نہیں ہے, یہ تو کوئی اور طرح کے مقاصد ہیں. ان کو سامنے رکھ کر بہت پست درجے کے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. مجھے تو یہ بتانا ہے, تنقید کرنے کا محرک تو یہی ہے نا, یہ بتانا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اسی لیے کہ یا تو میں خود اس کو سمجھنا چاہتا ہوں یا میں دوسروں کو اس غلطی سے نکالنا چاہتا ہوں, یا جس پر میں تنقید کر رہا ہوں اس کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس غلطی سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں. تو یہ سارے مقاصد بڑے پاکیزہ, بڑے صحیح, بہت اچھے مقاصد ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مخاطب کا آپ مدعا, جس چیز پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اس معاملے میں مدعا, اس کے پورے نظام فکر میں رکھ کر طے کریں, اس کو بالکل واضح طریقے سے سمجھیں. جب آپ اس کو متعین کر لیں تو اس کی بنائے استدلال طے کریں. اس کے بعد اگر زمانہ ایسا ہے, حالات ایسے ہیں, تو آپ متعلق آدمی کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کا مدعا متعین کیا, یہ میں نے بنائے استدلال متعین کی ہے, فرمائیے آپ اس کو قبول کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ محتاط طریقہ ہوگا, لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا. بعض اوقات تو یہ ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں بات سامنے رکھنا ممکن نہیں ہوتا. کوشش پوری کرنی چاہیے. جب آپ نے متعین کر لیا ان سب چیزوں کو, تو اب بنائے استدلال کو سامنے رکھ کر آپ بتائیے کہ اس میں آپ کے خیال میں کیا غلطی ہے, اور اس کے مقابل میں آپ کے خیال میں کیا چیز صحیح ہے. جو چیز صحیح ہے اس کی دلیل یہ ہے. یہ علمی تنقید کرنے کا طریقہ ہے. یعنی فرد بھی صحیح متعین کیجئے, کس کی نسبت سے یہ بات ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فرد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ مانتے ہیں، اس سے پہلے 10 اور لوگ بھی مانتے رہے ہوتے ہیں، بہت سے اہل علم بھی مانتے رہے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو چونکہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو محض یہ بات ہی پروپیگنڈے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ یہ بات کس صاحب علم کی ہے، پہلے کہاں سے چلی آ رہی ہے، یہ فلاں کا نقطۂ نظر ہے، یہ آئنسٹائن کی بات ہے، یہ نیوٹن کی بات ہے، یہ کسی بڑے ادیب نے، بڑے حکیم نے کہا ہے، اب آپ اس پہ تنقید کرنے جا رہے ہیں۔ تو وجہ تنقید کیا ہے، کیوں تنقید کرنے جا رہے ہیں، اور بات کیا ہے، بنائے استدلال کیا ہے، اب آپ بتائیں گے کہ میں اس کی غلطی واضح کر رہا ہوں، اور وہ غلطی یہ، اس کو آپ بتا دیں گے شائستگی کے ساتھ۔ اس میں پھر اگلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے، بہرحال وہ شائستگی کے ساتھ ہو، تہذیب کے ساتھ ہو، اس میں جذبات کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علم کی بارگاہ میں جذبات کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جذبات، میرے جذبات، تعصبات، میری مانی ہوئی چیزیں، میری پسندیدہ شخصیات، ان سب کو علم کی بارگاہ میں داخل ہوتے وقت باہر رکھائیے۔ یہاں تو صرف استدلال ہوگا، سادہ طریقے سے بات بیان کیجیے، بات کی نوعیت طے کیجیے، بات کی بنائے استدلال واضح کیجیے، غلطی کو اسی طرح نکات میں رکھ کر متعین کر دیجیے اور بتائیے کہ یہ غلطی ہے، اور پھر اپنے بھائی کو، وہ زندہ ہے تو توجہ دلائیے، ماضی کا کوئی شخص ہے، اس وہ بزرگ ہے تو اس کی بزرگی کا احترام قائم رکھتے ہوئے، بڑا ہے تو اس کی بڑائی کا احترام قائم رکھتے ہوئے، کسی علم و فن میں اس کو تباہر حاصل تھا تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے آپ اپنی بات کو پیش کریں۔ شائستگی اسی کو کہتے ہیں، یعنی باپ سے بات کرنی ہے، تنقید کرنی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ باپ ہے، دوست سے کرنی ہے تو دیکھا جائے، یہ اس کا تعلق لب و لہجے سے، یعنی ہم کس پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ دوسروں کا پیشوا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا غیر معمولی شخص ہو سکتا ہے، ایک دنیا اس کی عزت کرنے والی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر بےہودگی پیدا ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی؟ یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، دنیا میں اس وقت اربوں کی تعداد میں لوگ نہیں مانتے، میں کسی کو نہیں مانتا، مثلا میں کرشن کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو کوئی ہندو دیتا ہے، میں مہاتما بدھ کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو کوئی بدھ دے سکتا ہے، لیکن کیا اس سے مجھے یہ لائسنس حاصل ہو گیا کہ میں ان کی اہانت کروں، میں ان کے بارے میں غلط لب و لہجہ اختیار کروں؟ تو میرا تعلق اس سے ہونا نہیں چاہیے، مجھے پوری شائستگی کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، یہ سب لوگ جو دنیا سے چلے گئے، وہ اگر محض مجھ سے عمر میں بھی پہلے تھے، اس بنیاد پر میرے پیغمبر نے پابند کیا کہ میں ان کا احترام کروں، ان کے لیے استخفاف کے کلمات ادا کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو استہزاء کا نشانہ بنانا، ان کو اس طرح ہدف متائن بنا لینا، یا ان کی بات کی بجائے کسی کو گستاخ اور کسی کو فلاں اور کسی کو فلاں کہنا، یہ وہ اصل میں رویے ہیں کہ جو علم سے آپ کو باہر لے جاتے ہیں۔ پھر آپ اصل میں ایک پروپاگنڈا کرنے والے آدمی ہوتے ہیں، جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں دیہات میں بھی پہلے ہوتا تھا کہ بعض لوگ تماشا دکھانے آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے مداری علم میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں لب و لہجہ بھی یہی ہوتا ہے، ان کے ہاں تعبیریں بھی یہی ہوتی ہیں، ان کے بات کرنے کے انداز بھی یہی ہوتے ہیں، وہ فلاں کے اوپر یہ طنز کر رہے ہیں، فلاں کو اس طرح استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہیں، فلاں کی اس طرح داڑھی نوچ رہے ہیں، فلاں پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انتہائی پس ذہن لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور پروپاگنڈا کرنے والے تماش بین عام طور پر اس طرح کی چیزوں کی داد بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے وہ علم سے زیادہ انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے۔ لیکن علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بڑے اور چھوٹے کا فرق کریں گے، بڑے اہل علم ہوں، خواہ وہ کسی علم، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کا ذکر نہایت احترام کے ساتھ کریں گے، اور نہایت احترام کے ساتھ آپ ان کی بزرگی، ان کے تباہر، ان کے علم، ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی بات کو متعین کر کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے یہ بات ہے، یہ بنائے استدلال ہے، یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔
ٹھیک، ہم سب یہ جو پہلا پہلو آپ نے بتایا کہ تین ہی چیزیں ہیں جن پر تنقید ہوگی، یا علم پر، یا ایک آدمی کے قول و فعل پر، یا اس کے نیت محرکات پہ۔ یہ جو پہلی چیز آپ نے بتائی، ہم سب یہ تو بظاہر گفتگو سن کے لگ رہا ہے کہ اتنا مشکل، اتنا کٹھن، اتنا ذمہ دارانہ کام ہے کہ یہ کرنے کے لیے تو آدمی کو اتنی محنت کرنی ہے، پہلے تو اس کی پوری بات سنیں، پھر اس کی بنا استدلال متعین کرے، پھر اس کی تحقیق کرے کہ بھائی وہ یہ بات کہتا ہے، پھر ویریفیکیشن کا عمل ہوگا، پھر شائستگی کے ساتھ لکھنا ہے، پھر اس کی بات کو اپنے الفاظ میں ایسے پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ اس کو اون کرنے کی جگہ پر آئے۔ تو یہ تو پھر ہر ایک کا کام ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر اتنا مشکل کام ہے کہ پھر جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟
بڑا مشکل کام ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی بات پیش کرنی ہے، چلیے وہ بات اچھی ہے بری ہے، آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، آپ کا اس پر اطمینان ہے، اس پہ پیش کر دیں گے. جس وقت آپ دوسرے پر تنقید کرنے جا رہے ہیں تو یہاں تو ذمہ داری کی نوعیت ہی بالکل الگ ہو گئی. یعنی علمی لحاظ سے اب آپ کو اس چیز میں مہارت بہم پہنچانی ہے، اس میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں بعض لوگ خلط مبس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بہت اچھے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی چیز پہ نقد کرتے ہوئے ایسا لب و لہجہ بعض اوقات اپنا لیتے ہیں جس میں ایک خاص طرح کی لطافت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض بہت اچھے مزاح نگار ہیں، تو مزاح نگار یا طنز نگار ادب بنا دیتا ہے اس بات کو، اس سے سننے والا بھی لطف اٹھاتا ہے. یہ اور چیز ہے، اس کی مثالیں پیش کر کے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے بھی تو یہ کیا ہے، یہ تو بڑے سے بڑے لوگوں کے یہاں ہوتا ہے. نہیں، اس میں بھی اگر کوئی تجاوز ہوا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ چیز اور ہے اور وہ چیز اور ہے. یعنی کسی کے لیے تناوز بالالقاب کا طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے. تناوز بالالقاب جانتے ہیں کیا؟ جس کو قرآن نے کہا ولا تناوزوا بالالقاب، جو لفظ وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ بولا جائے آپ بھی نہیں بولیں گے اس کے لیے، جو نام وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کا رکھا جائے آپ بھی نہیں رکھیں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سیاسی اختلافات میں لوگ کیسے کیسے نام رکھ لیتے ہیں. کبھی میری زبان سے نکلتا وہ لفظ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ممکن نہیں، اس سے اللہ نے روکا ہے. یہ سب چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، اسی لیے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہر آدمی کو جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے اٹھا ہے تو وہ پہلے سورہ حجرات کی تلاوت کرنی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک چیز کو گن کر بتا دیا ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ کر کے اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کو کرنا ہے. تو اگر آپ یہ سب چیزوں کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ضرور تنقید فرمائیں؟ کرنی ہے تو پھر اس کے یہ ناگزیر تقاضے ہیں. یہ ابھی میں نے صرف علم پر تنقید کے بارے میں بات کی.
ہم سب علم پر تنقید پر آپ نے بات کی ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پر بھی جب تنقید ہوتی ہے اور مذہبی علماء جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ایک استدلال پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی محنت کی چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی بنا استدلال متعین ہو، وہ بات کون کرے اور اس کے بعد اس کی بات اس کے الفاظ میں رکھی جائے، یہ ساری محنت تو اس وقت کی جائے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اس نے کوئی دین کی خدمت کی اور کہیں اطلاق میں اس سے غلطی ہو گئی ہے. وہ شخص تو اصولوں میں انحراف کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اب اس کو جو کچھ اینٹ پتھر ملے گا ہم اس کو ماریں گے، اتنی محنت بجائے اس کے ساتھ کرنے کے ہم اپنے دینی کاموں میں کیوں نہ کر لیں. علماء عام طور پر اس طرح کا رویہ کیوں نہیں اپناتے؟ غام صاحب سے بھی پوچھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.